بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے یہاں پر اسلامی معارف کے حوالے سے، اور جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین دیکھیے، ایک کلی قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جو صاحبان علم ہیں وہ ان افراد پر فضیلت رکھتے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی عالم برتر ہے، افضل ہے جاہل سے۔ لیکن یہ علم کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ صرف اس کا ایک ذریعہ یہی نہیں ہے کہ آپ اسکول جائیں اور آپ جو ہے کالج جائیں اور آپ یونیورسٹی جائیں، نہیں، بلکہ آپ اگر چاہیں تو خود اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی علم دین۔ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں یہ تمام کے تمام اسلامی علوم سے، اسلامی معارف سے مربوط ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات جب آپ جانیں گے تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اتنی چیزوں کا آپ نے علم حاصل کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ کا مرتبہ اسی اعتبار سے بلند ہو جائے گا جتنا آپ علم حاصل کریں گے۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ہم اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، آج بھی انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں پروگرام میں وہ ہے قرآن کا حصہ، اور اس میں ہم سب سے پہلے سوال لے رہے ہیں مبین حیدر صاحب کا۔ یہ انہوں نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں سوال بھیجا ہے، اور انشاءاللہ انہی کی آواز میں اور انہی کی تصویر کے ساتھ ان کے سوال کو سنا جائے گا، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں مبین حیدر دلی انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کو جو زمین کی میخ بتایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟
یہ بھی قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے، جب انسانوں نے پہاڑ کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی تھی، آج یہ معلوم ہوا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ جس طریقے سے ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنے میلوں زمین کے نیچے اس کی جڑیں ہوتی ہیں، قرآن مجید نے اسے زمین کی میخ قرار دیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے میخ ایک چیز کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لیتی ہے، اگر اس کے اوپر میخیں لگا دی جاتی ہیں تو وہ چیز منظم نظر آتی ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس زمین کے تعادل کو حفظ کرنے کے لیے، زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونے دے، اس لیے پروردگار عالم نے ان پہاڑوں کو میخ قرار دیا ہے اس زمین کے لیے۔
ناظرین، بہت اہم نقطہ ہے یہ بھی، اگر آپ غور کریں تو اس سے خود اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اسی کا کلام ہے اور اسی کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جو خالق کائنات ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا، وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ ناظرین، قرآن کے حصے کا دوسرا سوال یہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے محمد عاطف صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے جمع کیا گیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے، اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن مجید کو کیسے ترتیب دی گئی۔ رسول اسلام کے زمانے میں جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام، خاص طور سے حضرت علی علیہ السلام، ان آیات کو لکھ لیا کرتے تھے اور ان کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا رسول اسلام کی زندگی کے آخری موقع تک وہ تمام کے تمام آیات سوروں کی شکل میں اکٹھا ہو گئی، کچھ کاغذوں پر تھی، کچھ پتھروں پر تھی، کچھ پتوں پر تھی، اس طریقے سے اکٹھا ہو گئی اور سب ایک جگہ جمع ہو گئی، جس کے لیے ارشاد وائے ذالک الکتاب، وہ کتاب کے جس میں شک نہیں، چونکہ کتاب اسی کو کہتے ہیں کہ جو جمع کی ہوئی ہو، مختلف جگہ پر اگر بکھری ہوئی ہو تو اس کو کتاب نہیں کہتے۔ اور رسول اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت اور کتاب۔ لیکن وفات رسول کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس یہ پوری کتاب جمع تھی، لیکن مصلحتوں کی بنا پر، کچھ اپنے مفادات کی بنا پر خلافت کو ان کا یہ صحیفہ قبول کرنا ناگوار تھا۔ لہٰذا خلیفہ وقت نے کہا صحابہ کرام سے کہ جو تمہارے پاس اکٹھا کیا ہوا قرآن ہے وہ لے آؤ۔ صحابہ اس کو لے کر آئے اور وہ کتاب کی شکل میں ڈھال دیا گیا، اور خلافت سوم کے زمانے میں اس کو ترتیب اور لہجے سے پڑھا جانے لگا۔
جی ناظرین، یہ بھی اسلامی علوم کا اور خاص طور پر قرآنی علوم کا ایک بہت اہم سوال ہے کہ قرآن کریم کو کب جمع کیا گیا اور کس طریقے سے اس کو ترتیب دی گئی۔ ناظرین، یہ ہمارا قرآن کریم کا حصہ تھا جس میں آپ نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات دیکھے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عقائد کے حوالے سے جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں وہ کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے خداوند عالم کی ذات سے مربوط ہو، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، کسی بھی سلسلے کا، حتیٰ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے بھی جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، وہ بھی اسی حصے میں ہم ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں مہدویت کے حوالے سے، یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظہر عباس صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مہدویت کا عقیدہ صرف اسلام میں پایا جاتا ہے یا دوسرے ادیان میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے؟ اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی نہیں، مہدویت کا جو نظر ہے وہ اسلام سے مختص نہیں ہے، بلکہ ادیان آسمانی اور الہی سے بھی مختص نہیں ہے۔ غیر الہی جو ادیان ہیں ان کے اندر بھی مہدویت یا موعود کا نظریہ موجود ہے، جیسے ہندوؤں کے اندر بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے مقدس پورانا کے نام سے، اس کے اندر ذکر ہے کہ آخر الزمان میں جو کالی کا زمانہ ہوگا، ان کے عقیدے کے مطابق وہ آخر الزمان کو کالی کا نام دیتے ہیں، کہ اس کے بعد ایک شخصیت آئے گی اواتارا، دسواں جو اواتارا ویشنو جو ہادی ہوگا وہ آئے گا اور انسانیت کو اور ہندوؤں کو نجات عطا کرے گا تاریکی سے۔ اسی طرح جو الہی ادیان ہیں اس میں آپ دیکھیں یہود کے اندر جو نظر ہے مسیح یا ماشیہ کا، تو کہتے ہیں کہ وہ آخر الزمان میں ایک شخص مسیح کے نام سے پیدا ہوگا جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، البتہ یہ جو مسیح ہیں وہ حضرت عیسیٰ مسیح سے دوسرے ہیں، چونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لایا، تو یہ دوسرے جو مسیح ہیں وہ پیدا ہوں گے اور عالم بشریت کو نجات عطا کریں گے۔ اسی طرح عیسائیت کے اندر حضرت عیسیٰ کا عقیدہ موجود ہے، وہ منجی عالم بشریت ہوں گے، اور زرتشت جو نظریات ہیں ان کے اندر بھی سوشیانت یا سوشیانس کے نام سے ایک شخص آئے گا جو نجات عطا کرے گا بشریت کو، جبکہ اسلام کا تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے تشیع کے اندر بھی، اہل سنت کے اندر بھی، کہ مہدی کے نام سے امام آئیں گے اور عدالت کا پرچار کریں گے، ظلم اور بربریت کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔
ناظرین، ایک عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں منجی عالم بشریت، یعنی ایک ایسے وجود اور ایک ایسی شخصیت کے اوپر عقیدہ کہ جو انشاءاللہ ایک زمانے میں تشریف لائیں گے اور اس پوری بشریت کو، پوری کائنات کو ہر طرح کی مشکلات سے آزادی دیں گے۔ اسی عقیدے کو ہم مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ خالی اسلام سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے ادیان بھی اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے مہمان نے بھی اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم ایک سوال عقائد کا اور لیتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے علی محمد میر صاحب نے یہ کشمیر سے سوال بھیجا ہے ہمیں اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا جابر محمدی صاحب اللہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام غلام احمد میر، میں جامعہ علم امام رضا گنڈ سے بٹ سری نگر کشمیر کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟
ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ حجرات میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس آیت سے ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق موجود ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اسلام عام طور پر ظاہری لحاظ سے احکام کو قبول کرنے کو کہا جاتا ہے، شہادتین کا اقرار کرنا، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اسلام لانے والے کے ممکن ہے مقاصد دنیوی اور ظاہری ہوں، لیکن ایمان اس طرح نہیں ہے۔ ایمان کے مقاصد اور اہداف معنوی اور باطنی ہیں۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ حقیقت ملتی ہے کہ الایمان اقرار و عمل، ایمان اسے کہتے ہیں جہاں اقرار بھی پایا جاتا ہے اور ساتھ عمل بھی پایا جاتا ہے، جبکہ والاسلام اقرار بلا عمل۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں اقرار پایا جاتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے فرد، لیکن عمل ممکن ہے اس کے ساتھ نہ ہو۔ بس ایمان اسلام کا ایک اگلا مرحلہ ہے، ایمان اسلام سے بعد کا مرحلہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ اسلام میں ظاہر و باطن دونوں ہیں اور باطن پر زیادہ تاکید ہے، جبکہ اسلام میں صرف ظاہر ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے مہمان نے بہت اچھی گفتگو کی، یہ عقائد کے حوالے سے کچھ سوالات تھے۔ ناظرین، آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پروگرام میں پھر انشاءاللہ نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ یہاں پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے احکام کے سلسلے کے ساتھ۔ احکام کے جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے اور اسی طریقے سے ان کے جو جوابات ہیں ان کو دیکھیں گے، اور آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ دوسرے پروگرام کے حصوں کی طرح اس میں بھی آپ اسی طرح غور سے ہمارے سوالات کو سنیں گے اور غور سے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، یہ مہتاب علی صاحب نے بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں، ان کا سوال انشاءاللہ انہی کی آواز میں سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور مہتاب صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زکات جو بنتی ہے، جیسے کہ ہم دینا چاہتے ہیں، تو لاکھ پہ کتنے پرسن، یعنی کتنا ہزار دے سکتے ہیں؟ یعنی ایک لاکھ پہ 20,000 دے سکتے ہیں، 10,000 زکات دے سکتے ہیں، اور کس کو دے سکتے ہیں؟ جیسے ہماری کوئی بہن ہے، سگی بہن ہے، اور وہ غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ کیا میں اس کو دے سکتا ہوں؟ اپنی سگی بہن یا بھائی، جیسے کوئی رشتے دار ہیں، میں ایک سید ہوں، میری بہن کی شادی ہو گئی ہے مگر وہ سید گھرانے میں نہیں ہوئی ہے، تو کیا میں وہ حالات، اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، تو کیا میں اس کو زکات دے سکتا ہوں کہ یعنی اس کی تھوڑی سی مدد ہو جائے؟
جی دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے وہ صرف 9 چیزوں پر واجب ہے۔ گیہوں، جو، خرما، کشمش، سونا، چاندی، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ بکریاں، یہ 9 چیزیں ہیں جس پہ سارے اور مراجع کا اتفاق ہے، اس پہ واجب ہے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ مال و تجارت، یعنی تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ بنا بر احتیاط واجب ہے دینا۔ اس کی چند شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مالک بالغ اور عاقل ہو، نصاب تک وہ زکوٰۃ وہ مال تجارت زکوٰۃ تک نصاب تک پہنچ چکا ہو. نصاب اس کا یہ ہے کہ 15 مثقال سونا یا 105 مثقال چاندی کے برابر ہو, البتہ سکہ ہو جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس کی مقدار کے برابر ہو. سال بھر میں جب بھی یہ صرف کر سکتا ہو, اس کو خرچ کر سکتا ہو مالک, اور یہ سال تک وہ یہ سرمایہ باقی رہے, ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ختم ہو جائے. اور یہ جو مال و تجارہ ہے یعنی تجارت کے جو مال ہے یہ جب بھی چاہے صرف کر لے, اور یہ اس کا پورے سال یہ قصد ہو کہ ہم اس سے تجارت کریں گے, دوسری چیزوں میں صرف نہیں کریں گے. لیکن اگر سال کے بیچ میں اگر اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ ہم اس کو خرچ کر لیں گے مثلا شادی میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں, اور وہ کم ہو گیا, تو اس پر پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو صرف آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ مال و تجارت یعنی تجارت کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے, اس کی شرطیں ہیں. اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ ہم اس کو دے سکتے ہیں اپنے رشتہ دار یا اپنی بہن کو, تو اگر وہ فقیر ہیں, جو شرائط ہیں اس کے, فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال کا خرچ نہ ہو. اگر فقیر ہیں اور یہ شوہر بھی ان کا فقیر ہے تب دے سکتے ہیں, لیکن اگر شوہر فقیر نہیں ہے تو چونکہ ان کا نفقہ شوہر کے اوپر ہے, ایسی صورت میں آپ اپنی بہن کو یہ نہیں دے سکتے ہیں. شرط وہی ہے کہ اگر فقیر ہوں اور شوہر بھی فقیر ہوں, یا اگر شوہر نہ ہو تنہا ہوں اور فقیر ہوں تب بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر فقیر ہیں.
جی ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا. اور اس کے بعد جو ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ سوال پوچھا ہے اصغر علی صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے والد ماجد کا چند مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے اور ان کے کچھ نماز اور کچھ روزے ہیں جو چھٹ گئے تھے, تو ہم ان کی طرف سے نماز اور روزے کو ادا کرنے کے لیے کسی کو اجیر بنانا چاہتے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی شیعہ مسلمان یعنی بہت کم شیعہ مسلمان ہیں, اور جو غیر شیعہ ہیں کیا ہم اس کو اپنے والد کی نماز ادا کرنے کے لیے یا روزے کو ادا کرنے کے لیے اجیر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اصغر علی صاحب کا سوال ہے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی, خداوند متعال مرحوم کی مغفرت فرمائے. دیکھیے, جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں جو ہے وہ شیعہ نہیں مل رہے ہیں, آیا کسی مسلمان کو آپ نماز روزے کے لیے اجیر کر سکتے ہیں یا نہیں, نماز اس کے قضا جو ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, ایک میں کلی بات بتا دوں کہ نماز میں جو اجیر بناتے ہیں کسی کو, اس میں ایمان کی شرط جو ہے وہ ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے, اس کی علت میں بیان کر دوں تاکہ واضح ہو جائے, اگرچہ کتابوں میں یہ چیز نہیں ملتی ہے. دیکھیے, اس میں قصد قربت ضروری ہے. وہ ہماری نماز کو باطل سمجھتا ہے. جب ہماری نماز کو وہ باطل سمجھتے ہیں تو وہ قصد قربت نہیں کر سکتے, باطل چیزوں کی قصد قربت نہیں کر سکتے ہیں. لہذا حتماً ضروری یہ ہے کہ آپ جس کو بھی اجیر بنائیں وہ شیعہ دوازدہ امامی ہو. اہل سنت کو آپ اجیر نماز کے لیے نہیں بنا سکتے ہیں, اگرچہ بعض فقہاء نے بالکل اس کی صراحت کی, جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مراجع ایمان کی شرط کرتے ہیں, ایمان مومن ہونا چاہیے. اور بعض کتابوں میں جسے عدالت کی شرط ہے, تو عدالت تو ایمان سے ایک یعنی بالا چیز کا نام ہے. لہذا حتماً اس بات کی رعایت کیجئے کہ جس کو بھی آپ اجیر بنائیے وہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے.
جی ناظرین, یہ بھی سوال آپ نے دیکھا. اور اس کے بعد احکام کا جو سوال ہے, یہ سوال قمر عباس صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے اور اسکائپ کے ذریعے ان کا یہ سوال ہم تک پہنچا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس سوال کو دیکھتے ہیں اور اس کا جواب بھی مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ دے رہے ہیں. اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور یہ سوال بھی دیکھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے, سسر بہو سے منع کرتا ہے نماز کے لیے کہ آپ میرے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی, اگر بہو پھر بھی نماز پڑھتی ہے تو کیا نماز صحیح ہے؟
جی دیکھیے, اگر مکان کا مالک سسر ہے اور وہ بہو کو اجازت نہیں دیتا ہے نماز پڑھنے کی, مثال کے طور پر بہو آئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور سسر اجازت نہیں دیتا ہے نماز پڑھنے کی, تو چونکہ مالک کے مکان سسر ہے اور وہ اجازت نہیں دیتا ہے, نماز صحیح نہیں ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. نماز کے لیے سب سے مہم چیز جو ہے جگہ مکان نماز کے لیے, کہ وہ یہ کہ مکان کا مباح ہونا یعنی غصبی نہ ہونا بہت ضروری ہے. غصبی جگہ پہ نماز باطل ہے, صحیح نہیں ہے. مالک سسر ہے, وہ اجازت نہیں دیتا ہے, اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو نماز نہیں پڑھ سکتی. اب رہا مسئلہ ہے کہ اگر ایسا گھر ہے جس کا مالک جو ہے وہ سسر بھی ہے اور شوہر بھی ہے, ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے, مشکل نہیں ہے. یا اسی گھر میں دونوں رہ رہے ہیں, ससुर भी रह रहे हैं और शौहर भी रह रहे हैं उसी घर में। ससुर इजाज़त देते हैं रहने की कि आप रह सकते हैं, मगर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देते। तो चूँकि मालिक मकान ससुर हैं, ऐसी सूरत में आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी फरमाते हैं कि नमाज़ सही नहीं है, चाहिए शौहर से मुतालबा करें कि कहीं नमाज का इंतज़ाम करें या वो अड़ोस पड़ोस में या कहीं नमाज़ पढ़ने जाएं। लेकिन बहरहाल जो मालिक मकान है अगर वो इजाज़त नहीं देता है तो उसमें आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं।
नाज़रीन, ये तो शरई हुक्म था लेकिन कुछ अखलाक़ी फरीज़ा भी है। अखलाक़ी फरीज़ा यह है कि नमाज जैसी इबादत के लिए बड़े अफसोस की बात है कि अगर कोई ये कहे कि हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अलबत्त हर इंसान इस चीज़ को बेहतर समझ सकता है, लेकिन हमारे मेहमान ने जो शरई हुक्म था उसको यहाँ पर बयान किया है। एक सवाल और अहकाम के हवाले से हम यहाँ पर लेते हैं। ये सवाल भेजा है हमें शकील हमज़ा साहब ने स्काइप के ज़रिए, तो आप हमारे साथ रहें, इस सवाल को देखेंगे और इसका जवाब इनायत फरमा रहे हैं मौलाना ज़रगाम हैदर रिज़वी साहब क़िबला। तो आप हमारे साथ रहे, अपने मेहमान का जवाब भी देखते हैं और इस सवाल को भी देखते हैं।
अस्सलामु अलैकुम, मैं शकील हमजा बोल रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में मेरा सवाल है, कज़ा नमाज को कैसे पढ़ना चाहिए? क्या हर वक्त की नमाज के साथ अजान जरूरी है और आखिरी दो रकात में सुभान अल्लाह काफी है या पूरा जिक्र पढ़ना चाहिए?
देखिए, मैं इस सिलसिले में अर्ज करूँ कि इकामत नमाज के लिए एक मुस्तहब अम्र है। अगर इंसान मुस्तहब अम्र को छोड़ भी दे, जानबूझकर छोड़ दे, तब भी उसकी नमाज सही है, चाहे उसकी नमाज अदा हो चाहे कज़ा हो। लेकिन अगर इंसान की चंद वक्त की नमाजें कज़ा हैं और वो एक साथ उन नमाज़ों को अदा करना चाहता है तो एक अजान बकिया नमाजों के लिए काफ़ी है। और आपके सवाल का दूसरा जुज़ जो था कि नमाज की तीसरी और चौथी रकात में क्या सुभान अल्लाह कहना काफ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान के लिए अख्तियार है कि नमाज की तीसरी और चौथी रकात में या सूरह अलहम्द को बतौर कामिल पढ़े या तस्बीहात अरबा को। अगर उसने सूरह अलहम्द को अख्तियार किया है तो कामिल तौर पर सूरह अलहम्द को पढ़े, लेकिन अगर उसने तस्बीहात अरबा को अख्तियार किया है तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि सिर्फ सुभान अल्लाह कहे, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है तस्बीहात अरबा को बतौर कामिल पढ़े, यानी इस तरीक़े से कहे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक मरतबा कहना काफ़ी है, लेकिन बेहतर यह है अगर उसने तीसरी और चौथी रकात में तस्बीहात अरबा को अख्तियार किया है तो तीन मरतबा तस्बीहात अरबा को कहे।
जी नाज़रीन, आपने देखा ये भी बहुत अहम सवाल था यहाँ पर, और ये सिलसिला हमारा अहकाम का था जिसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, इसी तरीके से जवाबात भी बहुत अहम थे। आप हमें इजाज़त दीजिए, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन अकराम, वक्फे के बाद प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है, और ये प्रोग्राम का जो हिस्सा हमारा अखलाक और तरबियत से मखसूस है और जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इसमें हम सवालात ले रहे हैं, बहुत अहम सवालात हैं। सबसे पहला सवाल हमें भेजा है हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने, और ये सवाल फेसबुक के ज़रिए हम तक पहुँचा है। सवाल है उनका कि बदहिजाबी किसे कहते हैं? इसके हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं मौलाना एहतशाम अब्बास रिज़वी साहब क़िबला। तो आप हमारे साथ रहें, अपने मेहमान का जवाब देखते हैं।
बदहिजाबी ये है कि इंसान परवरदिगार आलम ने जिस तरह से पर्दे का हुक्म दिया है उस तरीके से पर्दा न करे। मसलन खातून के लिए यह हुक्म दिया गया है कि वो अपने सर के बाल को छिपाएं, उनका सारा बदन जो है वो छिपा हुआ होना चाहिए सिवाय चेहरे के और हथेलियों के। लेकिन खातून घर से बाहर निकलती हैं, उनके सर के ऊपर ऐसा दुपट्टा है या ऐसी रूसरी है कि जिससे उनके सर के बाल दिखाई दे रहे हैं, तो ये बदहिजाबी है। अगरचे इसने मुकम्मल तरीके से बेपर्दगी नहीं की है, ये हिजाब में आई है, लेकिन हिजाब जो है इसका अच्छा नहीं है। और कुरान मजीद ने پردے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید نے بدحجابی سے انسان کو روکا ہے, اور حدیث میں بھی یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ دو طرح کے لوگ وہ ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے, جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے پر انسان ہوگا جنت سے تو وہاں تک جنت کی خوشبو آئے گی. لیکن کہا گیا دو طرح کے لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے. ایک ظالم جس کے ہاتھ میں تازیانہ ہو اور وہ بلا وجہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہو, بلا وجہ لوگوں کو مارتا ہو, اور دوسرے وہ بے پردہ عورت, یا وہ عورت جو پردے کا خیال نہیں کرتی ہے, وہ ایسا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے کہ جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, یا ایسی زینت کر کے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں, تو یہ عورت بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی ہے. حتی روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر شوہر بھی اس کے اس عمل سے راضی ہو تو جہنم میں اس شوہر کے لیے اس عورت کے ہر قدم کے عوض میں ایک گھر بنایا جائے گا.
اللہ اکبر. خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے جو خداوند عالم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اس کی خوشنودی ہم سے سلب کر لیتے ہیں. ناظرین, اس کے بعد ہم ایک سوال اور لیتے ہیں جو تربیت کے حوالے سے ہے, اور جو ہمارے یہاں گھریلو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو ایک خاص حصہ ہے جس میں ہماری مہمان جو ہیں وہ ایک خاتون ہوتی ہیں, معمولاً وہی ان سوالات کے جوابات دیتی ہیں. اور یہ سوال زہرا فاطمہ نے پوچھا ہے اسکائپ کے ذریعے سے, تو ان کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب عنایت فرما رہی ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں زہرا فاطمہ لکھنؤ انڈیا سے. آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ بچوں کی بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
جی, جیسا کہ سوال ہے آپ کا کہ بچوں کو بری عادتوں ان سے کیسے چھڑوائیں جائیں, ان کے اندر کیسے ختم کی جائیں. اس سلسلے میں عرض کروں کہ سب سے پہلے جو ہے ایک مختصر طور پر ہم یہ دیکھیں کہ بچوں کے اندر یہ بری عادت آئی کہاں سے, اس کی علت, اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کریں. مثلا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو کیوں جھوٹ بولتا ہے, کہیں ہم تو اس کی وجہ نہیں ہیں. یعنی اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم بچے کے ساتھ سختی سے کام لیتے ہیں اور وہ سچ کو بول نہیں پاتا. مثلا باہر کوئی غلط کام کر کے آیا, گھر کا ماحول اتنا سخت گیری والا ہے, اتنے گھر کے افراد جو ہے اتنا سختی سے کام لیتے ہیں, یا ماں باپ اتنا سختی کرتے ہیں بچے کے اوپر, اتنا ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں کہ بچہ ڈرا ہوا ہے, اور اس کے ڈر کی وجہ سے وہ آ کے گھر میں جھوٹ بولتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر بچے کے اندر کوئی بھی ہم بری عادت کو محسوس کریں, دیکھیں کہ بچہ فلاں غلط کام کر رہا ہے, سب سے پہلے ہمیں اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. یا ہم اسے دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت غصہ ہوتا ہے, معمولاً والدین پریشان رہتے ہیں, بچوں میں خاص بری وجہ ہی ہوتی ہے, بچے کہیں بھی غصہ ہوتے ہیں اور چیخنے چلانے لگتے. اس کے لیے ماؤں کو خاص کر کے توجہ دینا چاہیے, وہ دیکھیں کہ کہیں ہمارا بچہ تھکا ہوا تو نہیں ہے, کہیں اس کو بھوک تو نہیں ہے, یا کہیں اس کے مزاج کے برخلاف تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے, یا کہیں ہم نے اس کی اہانت تو نہیں کی, اس کی یعنی اس کے دکھی ہونے کا باعث تو نہیں ہوئے ہم. یا ممکن ہے بچہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو, بچے کے اندر کچھ ایسی جسمی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو ہم جس کی طرف ہم متوجہ ہیں, اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ واقعاً ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے, اور وہ جو ہے مثلا غلط عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, بلکہ ہم سب سے پہلے علت کی طرف جائیں, وجہ کو جاننے کی کوشش کریں, اور جب ہمیں وجہ پتہ چل جائے تو ہم خود بخود ان عادتوں کو دور کر سکتے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو تشویق کریں, مثلا تنبیہ سے زیادہ پرہیز کریں, زیادہ روک ٹوک کا سے کام نہ لیں, کیونکہ اس سے زیادہ بچہ ضدی اور اس کے اندر جو ہے وہ لجبازی سی آ جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ہم مختلف روایات کے ذریعے سے اس غلط موضوع کو جو ہے اس کے منفی اثرات کو بیان کرتے رہیں, تاکہ ہمارا بچہ جو اس غلط عادت کو چھوڑ دے.
جی ناظرین, بہت شکر گزار ہیں ہم آپ تمام ناظرین کے, خاص طور پر ان ناظرین کے جنہوں نے ہمیں یہ سوالات بھیجے ہیں, ان کا ہم خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور آپ نے دیکھا جو پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہے, خاص طور پر جو بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے وہ نہایت ہی اہم ہے, اور اسی لیے آپ کے سوالات بھی بہت اہم ہوتے ہیں یہاں پر. اور جو ہماری خواہران شرکت کرتی ہیں پروگرام میں, ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ان کے ذریعے سے اتنے اچھے اچھے سوالات پہنچتے ہیں کہ پوری دنیا کی خواتین تک ان کے جوابات جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوں گے ان کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. ناظرین, اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیجیں, انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. فی الحال یہیں پر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. آپ اجازت دیجیے, خدا حافظ, فی امان اللہ.